السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے حکومت اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت نہیں پڑنے دیں گے، وزیر اعظم نواز شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مسلمانوں کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ بھارت کے لیے جیئیں گے اور بھارت کے لیے مریں گے، وزیر اعظم نریندر مودی کا انٹرویو۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، اسکاٹ لینڈ کے تاریخی ریفرنڈم میں عوام نے برطانیہ کے ساتھ پرانے اتحاد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آزادی کے سوال کو مسترد کر دیا ہے۔ اور شمالی مالی میں سڑک پر نصب بم دھماکے میں اقوام متحدہ کے 5 امن فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے ان حملوں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی ایئر لائنس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے لیے اپنی پروازیں ملتوی کر دی ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث کا اختتام کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاجیوں کو منتخب وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے حکومت کو گھر بھیجنے کی روایت نہیں پڑنے دی جائے گی۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر جمعے کو ان کا کہنا تھا کہ بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان جمہوریت کی حکمرانی کی منزل تک پہنچا ہے اور کسی کو جمہوریت پر کلہاڑا نہیں چلانے دیں گے۔
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مٹھی بھر افراد پارلیمنٹ کا گھراؤ کر کے حکومت یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں۔ ہم یہ روایت نہیں پڑھنے دیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو جمہوریت پر کلہاڑا نہیں چلانے دیں گے انشاءاللہ۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دھرنوں کے باوجود حکومت اپنا کام جاری رکھے گی۔
کوئی کھیل تماشا، کوئی فتنہ و فساد، کوئی ہنگامہ آرائی، کوئی لانگ مارچ یا کوئی شارٹ مارچ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہے تو وہ دور کر لے۔
پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی کے حل کے لیے ستمبر کے اوائل سے جاری پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعے کو ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب حکومت دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان انتہا پسندی سے نکل کر مہذب جمہوری ریاست بن رہا ہے، پارلیمان کے سامنے دھرنوں سے ملک کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔
ہم سب گزشتہ 5 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی شرح دستور پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح کی اشتعال انگیز تقریریں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو مشتعل کر کے بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، شیر خوار بچوں کو کفن پہنا کر جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کے کئی قائدین کو ضمانت دینے اور انتظامیہ سے تحریری عہد کے باوجود مظاہرین اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوئے۔
قومی نشریاتی ادارے کا گلا گھونٹ کر انہوں نے اہل پاکستان اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان لا قانونیت کے نرغے میں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ تشدد اور لا قانونیت کا یہ کھیل آزادی اور انقلاب کے نام پر کھیلا جاتا رہا۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔
حکومت نے کھلے دل سے دونوں پارٹیوں کے بیشتر مطالبات مان لیے، ہائی کورٹ میں، انٹرا کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلوں کا استحقاق رکھتے ہوئے بھی عوامی تحریک کی درخواست کے عین مطابق ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ میں نے شہباز شریف اور اپنا نام بھی اس ایف آئی آر میں آنے دیا، لیکن دوسری طرف سے لچک کا کوئی مظاہرہ نہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو مکمل یقین ہے کہ 2013 کے انتخابات میں منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کے بقول پاکستان اور دنیا بھر کے لگ بھگ 200 مبصرین کی متفقہ رائے ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے منصفانہ اور شفاف انتخابات تھے، جن کے نتائج دنیا کے معتبر ترین انتخابی جائزوں کے عین مطابق تھے۔
انہوں نے کسی بھی ادارے کو معاف نہیں کیا، لا تعداد شخصیات پر الزامات لگائے، لیکن پوری قوم گواہ ہے کہ منظم دھاندلی کا کوئی بھی ایک ثبوت سامنے نہیں لا سکے۔
حالیہ دھرنوں کے باعث ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی رفتار میں کمی آئی ہے، جبکہ ان کے بقول روپے کی قدر کی کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں بے یقینی کے سبب ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 600 ارب روپے لگایا جا رہا ہے۔
بیرون ملک سے آنے والے سربراہان مملکت اپنے دورے منسوخ کر رہے ہیں۔ ہمارے دیرینہ دوست چین کے صدر کے دورے کے التوا سے پوری قوم کو دکھ پہنچا ہے۔
وزیر اعظم نے احتجاج کرنے والی جماعتوں سے کہا کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کرنے والی جماعتوں سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں، عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے قائدین وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان اور طاہر القادری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوائے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ محمد اشتیاق، صف امریکہ، اسلام آباد۔
سوات کے علاقے میں نامعلوم جنگجوؤں کی جانب سے مقامی امن کمیٹیوں کے متعدد ارکان کو ہلاک کیے جانے کے بعد وہاں کے بعض حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں قدرتی حسن سے مالا مال اور ایک زمانے میں طالبان کے زیر قبضہ رہنے والے علاقے سوات کے مختلف حصوں میں سیکورٹی فورسز نے غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو لگا کر وہاں شرپسند عناصر کی تلاش شروع کر رکھی ہے۔ جمعے کو بھی کانجو اور مٹا کے مختلف دیہاتوں میں کرفیو نافذ رہا، جبکہ پولیس سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ ان کاروائیوں کی وجہ حالیہ مہینوں میں اس علاقے میں مقامی امن کمیٹیوں کی ارکان کو نامعلوم حملہوروں کی طرف سے ہدف بنا کر قتل کرنا بتائی جاتی ہے۔ رواں برس اب تک تقریباً 20 ارکان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ملکن ڈویژن میں پولیس کی ڈپٹی انسپکٹر جنرل عبداللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ رواں ہفتے مٹا اور قبل میں امن کمیٹیوں کے ارکان کی قتل کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جس کے بعد ہی واضح ہوگا کہ آیا یہ واقعات دہشت گردی کے تھے یا کسی ذاتی دشمنی کا شاخصانہ۔ تلاش اور چاپوں کی جاری کاروائیوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
ہمارے آپریشنز پولیس اور ان کے چلتے ہیں اور اس میں باقاعدہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم اے ٹی سی اور متعلقہ کورٹس وغیرہ میں باقاعدگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے تو ملکن ڈویژن میں اور خاص کر سواد میں سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہے۔
ملکن اور سواد میں 2009 میں پاکستانی فوج نے ایک آپریشن کر کے یہاں طالبان شدت پسندوں کا تسلط ختم کیا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں ایک بار پھر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ ان علاقوں میں دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ تاہم ڈی آئی جی عبداللہ نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
ابھی تک ایسی کوئی چیز نہ ہی کہ ملٹنری گروپ ہے، وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ 2 مہینے پہلے ہم نے علم کو کلیئر کیا، یہی ایک علم ہماری ویکنیس تھی۔ اب ادھر ہماری 10 پوائنٹس بھی پولیس اور آرمی کی جان ڈپلائمنٹ ہے اور الحمد للہ اس وجہ سے سوات، شانگلہ، ملکھن، مردان، سوادی یہ سارے کا بھی حد تک سیکیور ہو گئے۔
ادھر شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے، جس میں فوج نے جمعرات کو دیر گئے مزید 23 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری بیان کے مطابق زڑیوم، اسماعیل خیل اور دتا خیل کے علاقے میں فضائی کارروائی کی گئی۔ بدھ کو بھی صبح فوج نے فضائی کارروائیوں میں غیر ملکی جنگجو سمیت 40 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا۔ حکام کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی کارروائی میں اب تک 1000 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نچلے درجے کا سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہونے کے بعد گدو بیراج سے گزر رہا ہے۔ 3 روز تک گدو اور سکھر بیراج سے گزرنے کے بعد یہ پانی سمندر میں چلا جائے گا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود۔
رواں ماہ کے اوائل میں آنے والا سیلاب اس وقت سندھ کے علاقوں سے گزر رہا ہے، جہاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکام اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار چوکس بیٹھے ہیں۔ اس وقت سیلابی ریلا گدو بیراج سے گزر رہا ہے اور حکام کے مطابق اس کی مقدار تقریباً 3,66,000 کیوسک کے لگ بھگ ہے۔ سندھ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی گزرگاہ کے 6 مختلف اضلاع سے 66,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا اور جلد ہی ان کی اپنے گھروں کو واپسی بھی شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مختلف مقامات پر حفاظتی بندوں میں شگاف کی وجہ سے سندھ میں سیلابی ریلی کی شدت خاصی کم ہو چکی ہے اور یہاں اس سے تباہی کا امکان خاصا کم ہے۔
جو بند کی پروٹیکشن کی تیاری کی گئی تھی وہ سپر فلڈ کے حساب سے کی گئی تھی۔ جو ابھی ہمیں وارننگ ملی تھی جو انیشیلی سٹارٹ آف سپٹمبر میں وہ ملی تھی 7 لاکھ کیوسک کی، تو ابھی آپ دیکھیں تقریباً اس کا ہاف آف دیٹ از انٹرنگ سن۔ تو بند ماشاء اللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا وہ فوسی کریں، لیکن ہم تیاری ابھی بھی ہم الرٹ ہیں، تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ہر قسم کی اگر قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔
سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے مرکز کے مطابق اس وقت دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر درمیانے، جبکہ سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہاں پانی کی سطح بلند ہونے کا بتایا گیا ہے۔ سندھ میں داخل ہونے سے قبل یہ سیلاب پنجاب کے خصوصاً مشرقی اور جنوبی اضلاع میں قابل ذکر جانی و مالی نقصان کا سبب بنا۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 249 بتائی گئی ہے، جبکہ سینکڑوں دیہات زیر آب آنے کی وجہ سے وہاں املاک اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا اور مال مویشی کا بھی نقصان ہوا۔ پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں حکام نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں تاکہ جلد لوگوں کی بحالی اور املاک کی تعمیر نو کا کام شروع کیا جا سکے۔ ادھر جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف نے سکھر کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیلاب کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسکاٹ لینڈ کے تاریخی ریفرنڈم میں عوام نے برطانیہ کے ساتھ 307 سال پرانے اتحاد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نتائج کے مطابق 55% ووٹروں نے برطانیہ کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ 45% آزادی کے حق میں رائے دے رہے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کے سب سے بڑے شہر گلاسگو میں 61% ووٹروں نے آزادی کے لیے ہاں کہی اور 39% نے مخالفت کی، لیکن اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں اور تیسرے بڑے شہر ایبرڈین میں بھاری اکثریت سے لوگوں نے آزادی کو مسترد کیا۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی بحث کا فیصلہ ہو گیا ہے اور برطانیہ اسکاٹ لینڈ کو نئے اختیارات دینے کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اکٹھے رہنے میں بہتری ہے کہ مہم کے لیڈر ایلسٹیئر ڈارلنگ نے جمعے کے روز کے نتائج کو اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے لیے مجموعی طور پر ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ ڈارلنگ کا کہنا تھا،
And Scotland has, by majority, decided not, at this stage, to become an independent country. I accept that verdict of the people.
Scotland کی اکثریت نے اس مرحلے پر ایک آزاد ملک نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور میں اسکاٹ لینڈ کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ عوام کے جمہوری فیصلے کو قبول کریں۔ یہ تھے اسکاٹش قومی لیڈر ایلیکس سیلمنڈ کے الفاظ۔ اور اسکاٹ لینڈ کے اکٹھے رہنے میں بہتری ہے کہ مہم کے لیڈر ایلسٹیئر ڈارلنگ نے کہا،
The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division and positive change.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کے عوام بول پڑے ہیں، انہوں نے تقسیم کے بجائے اتحاد اور فضول علیحدگی کے بجائے مثبت تبدیلی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے رائے شماری اور اس کی مہم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ان کا کہنا تھا،
Scotland voted for a stronger Scottish Parliament backed by the strength and security of the United Kingdom.
اسکاٹ لینڈ نے ایک مضبوط اسکاٹش پارلیمنٹ کے لیے ووٹ دیا ہے جسے برطانیہ کی قوت اور سلامتی کی پشت پناہی حاصل ہوگی، اور میں نہیں کہنے والوں کی مہم کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ظاہر کیا کہ ہمارے قوموں کے اکٹھے رہنے میں بہتری ہے، اور میں آزادی کے حق میں رائے دینے والوں کا بھی احترام کرتا ہوں، ہم تک ان کی آواز پہنچ گئی ہے۔ مسٹر کیمرون نے یہ بھی کہا کہ اب اسکاٹ لینڈ کی آزادی کا مسئلہ طے ہو گیا ہے اور برطانیہ اسکاٹ لینڈ کو نئے اختیارات دینے کے اپنے وعدے کا احترام کرے گا، جن میں ٹیکس، اخراجات اور بہبود آبادی کے امور شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے شام میں سرگرم حکومت مخالف باغیوں کو شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ اور تربیت دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ سینٹ کے ارکان نے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں بل 22 کے مقابلے میں 78 ووٹوں سے منظور کیا۔ سینٹ کے 10 ڈیموکریٹ اور 12 ریپبلکن ارکان نے بل کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ کانگریس کا ایوان نمائندگان کا یہ بل بدھ کو 156 کے مقابلے میں 273 ووٹوں سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ سینٹ میں قانون کی منظوری کے کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کی جانب سے مجوزہ قانون کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی عوام اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں کے مقابلے پر متحد ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ شدت پسند تنظیم کے خلاف امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد میں عرب ریاستوں سمیت اب تک 40 سے زیادہ ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا
More than 40 countries, including Arab nations, have now offered assistance as part of this coalition.
صدر اوباما کا کہنا تھا کہ عرب ملکوں سمیت 40 سے زیادہ ملکوں نے اتحاد میں شمولیت کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اس حمایت میں عراقی فورسز کے لیے مدد، عراقی حکومت کو مضبوط بنانا، عراقی شہریوں کو انسانی ہمدردی کی اشیاء فراہم کرنا اور آئی ایس ایل کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے اعتدال پسند شامی باغیوں کو فوجی تربیت اور دیگر فوجی سامان کی فراہمی کے لیے صدر اوباما کی تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ ایوانی نمائندگان پہلے ہی اس کو منظور کر چکا ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کو شکست دینے کے سلسلے میں صدر اوباما نے جو منصوبہ پیش کیا تھا اس کے حق میں سینٹ میں دونوں جماعتوں کے نمائندوں نے ووٹ دیا ہے۔ 78 ووٹ اس کی حمایت میں ڈالے گئے جبکہ مخالفت میں صرف 22 ووٹ پڑے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بل نیلسن کہتے ہیں کہ کانگریس کو چاہیے تھا کہ وہ صدر کو وسیع تر اختیارات دیتی۔ بہرحال شام میں کی جانے والی اس کارروائی کی منظوری بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔
When it comes to Syria, and that's where the head of the ISIS snake is.
اگر شام کی بات ہو تو وہاں ISIS کے سانپ کا منہ ہے۔ اگر آپ نے اس سانپ کو مارنا ہے تو سب سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کرنا ہوگا۔ منظور شدہ تجویز میں اس اضافی فنڈ کی منظوری بھی شامل ہے جس کے تحت امریکی حکومت کو دسمبر تک اخراجات کی اجازت ہوگی۔ بہرحال کانگریس کے دونوں ایوانوں کی جانب سے منظوری کے باوجود کانگریس کے بعض اراکین کو صدر اوباما کی اس حکمت عملی کے بارے میں خاصے تحفظات ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر جان مکین کہتے ہیں
The administration says that US forces will not have a combat role.
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیں اس لڑائی میں حصہ نہیں لیں گی۔ صدر دشمن کو یہ کیوں جتا رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں؟ صدر ان لوگوں کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ مت گھبرائیں، ہماری فوجیں آپ سے زمینی جنگ نہیں کریں گی۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کے روز کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے امریکہ بین الاقوامی اتحاد تشکیل دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50 سے زیادہ ممالک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہو چکے ہیں۔ ان میں فوجی تربیت، فوجی امداد اور اسلامک اسٹیٹ کے فنڈز کی ترسیل کو روکنے کی کوششیں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ کیری کہتے ہیں
ISIL has to be defeated. Plain and simple.
سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ آئی سی ایل کو شکست دینا ہوگی اور یہ اجتماعی طور پر ہی ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہر اقدام کو جانچا اور پرکھا جائے، اور یہی بات بین الاقوامی سطح پر بھی صادق آتی ہے۔ ان علاقوں میں جہاں گزشتہ 3 برسوں کے دوران تفریق بڑی نمایاں رہی ہے اور ان ملکوں میں جہاں گزشتہ 11 برسوں کے دوران آپس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یعنی وہ بہت کم ہی ایک دوسرے سے اتفاق کرتے رہے ہیں، مگر اس بات پر تمام لیڈر متفق ہیں کہ ISIS کو شکست دینا لازم ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ وہ جمعہ کے روز سلامتی کونسل کے ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں تاکہ اس اتحاد کی تشکیل کو بہتر بنایا جائے اور مختلف ممالک سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کے سلسلے میں صدر اوباما کو کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم فوجی کارروائی کے لیے وسیع تر اختیارات کی منظوری ایک اچھا عمل ہے۔ سنی باغیوں سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے اور اس کو روکنا حکومت پر لازم ہے۔ نومبر میں امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں یہ موضوع خاصی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں کردوں پر اسلامک اسٹیٹ کے بڑے حملے کے نتیجے میں نئے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ترک سرحد پر پہنچ گئی ہے، جہاں انہیں ترک سرحدی سیکیورٹی نے روک لیا۔ ترکی میں پہلے ہی کوئی 7 لاکھ شامی پناہ گزین ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خانہ جنگی سے بچ کر یہاں آئے ہیں، لیکن انقرہ کی حکومت اور ترکی کی کرد اقلیت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی تاریخ پرانی ہے، اور ترکی کو یہ خطرہ بھی ہے کہ شام کے ساتھ ملنے والی اس کی سرحد سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو گھس سکتے ہیں۔ سلا سپسکا ہوگ نے بتایا ہے کہ ترکی اس کو روکنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی اپیل کر رہا ہے. قمر عباس جعفری سے سنتے ہیں یہ رپورٹ. جو
شام کے شمالی علاقے میں کرد خطے میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے کوئی 20 دیہات پر قبضے کے بعد ہزاروں دیہاتی جمعرات کے روز بھاگ کر ترکی کی سرحد پر پہنچے. ترک سیکورٹی فورسز نے سرحد پار کرنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ترک سپاہیوں کا اور مقامی کردوں سے بھی تصادم ہوا جو شام سے آنے والے اپنے اعزا کی مدد کے لیے سرحد پر پہنچے تھے. دریاسنا نئے ترک وزیر خارجہ میولٹ چاوشولو نے اسلامک اسٹیٹ فورسز میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کے لیے یورپی انتہا پسندوں کو روکنے میں مدد دینے کے واسطے کہا. ان کے الفاظ،
ہمیں
مضبوط تعاون کی ضرورت ہے. ترکی طرح اس چیلنج سے نہیں نمٹ سکتا، خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے ہمارے دوست بہت اہم ہیں، اور آج ہم جرمنی کے ساتھ بھی تعاون میں تیزی چاہتے ہیں. یہ تھے ترکی کے وزیر خارجہ. آسٹریلیا میں اس ہفتے آئی ایس کے 15 مشتبہ حامی پکڑے گئے ہیں. امریکہ عراق میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ ان کا دائرہ شام تک بھی وسیع کر سکتا ہے. اور اب فرانس کا کہنا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ طیاروں نے بھی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے باغیوں کے خلاف کامیابی سے پہلے فضائی حملے کیے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کو دنیا کی مالیاتی طور پر انتہائی مستحکم اور انتہائی مسلح دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی وسعت میں ایسے میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ وہ ساری دنیا خاص طور سے یورپ اور امریکہ سے مایوس نوجوانوں کے لیے کشش کا سبب بن رہی ہے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
امریکی سینٹ میں مسلح افواج کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایک سال کی چھان بین کے بعد معلوم ہوا ہے کہ چینی حکومت سے منسلک ہیکرز نے امریکی ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کے کمپیوٹر سسٹم میں کم از کم 20 بار بلا اجازت دخل اندازی کی. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بدھ کے روز منظر عام پر آنے والے یہ الزامات 5 چینی فوجی ہیکرز پر کاروباری رازوں کی چوری کی فرد جرم عائد کیے جانے کے صرف 5 ماہ بعد سامنے آئے ہیں. تفصیلات شہناز نفیس سے.
یکم جون 2012 سے مئی 2013 تک ایک سال کے عرصے کے بارے میں 52 صفاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں امریکی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کی نقل و حرکت سے متعلق شعبے ٹرانسکوم کے سیویلین کانٹریکٹرز کے سسٹم میں 50 دراندازیاں ہوئیں. ان میں سے کم از کم 20 مرتبہ ہیکرز غیر قانونی طور پر کمپیوٹر کے نظام میں داخل ہونے میں کامیاب رہے، اور ان کاروائیوں کو غیر ملکی حکومتوں سے منسلک ایک جدید اور مستقل خطرہ تصور کیا گیا ہے. کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر کارل لیون نے کہا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں یہ دراندازیاں سائبر سپیس میں چین کی جارحانہ کاروائیوں سے متعلق مزید شواہد ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ معلومات اس بارے میں ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹیجک طور پر اہم ایسے کمپیوٹر نظاموں کو جن کی اسٹریٹیجک اہمیت ہے کسی حملے سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2008 اور 2010 کے درمیان ٹرانسکوم کانٹریکٹر سسٹم میں ایک دراندازی، ای میل، دستاویزات، کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے پاس ورڈز اور کمپیوٹر کوڈز پر مشتمل تھی. 2010 میں ایک دراندازی کے ذریعے دستاویزات، فلائٹ کی تفصیلات، سرٹیفکیٹس اور ای میل کے ورڈز چرانے سے منسلک تھی. 2012 کی ایک دراندازی کا ہدف ٹرانسکوم کی جانب سے کانٹریکٹ پر لیا جانے والا ایک کمرشل بحری جہاز تھا. ان تمام کاروائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا ارتکاب چینی فوج نے کیا تھا. ہوائی میں قائم پیسیفک فورم تھنک ٹینک سے منسلک کارل بیکر کہتے ہیں کہ چین امریکی فوج کی نقل و حرکت سے متعلق صلاحیت میں دلچسپی رکھتا ہے.
What they're interested in is to see how the United States does global logistics.
وہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ امریکہ عالمی فوجی انتظام کس طرح چلاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے دلچسپی کا ایک موضوع ہے جو خود کو مستقبل کی سپر پاور بنتا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر اسی انداز میں فوجی انتظام چلانے کی اہلیت درکار ہوگی جس طرح کی صلاحیت امریکی فوج کے پاس ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ چینی خود کو اس عالمی طاقت کا جو اس وقت امریکہ ہے بظاہر ایک جانشین سمجھ رہا ہے. یہ الفاظ تھے کارل بیکر کے. رینٹ کارپوریشن چائنا کے اسکاٹ ہیرلڈ کہتے ہیں کہ چین اس میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں جسے انہوں نے 4G سول فیوژن کا نام دیا۔ ہیرلڈ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا تعلق ممکن ہے چین کی جانب سے خود اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش سے ہو۔ ہوائی میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر فیلو ڈینی روئی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جاسوسی دو طرفہ تعلقات میں بدستور ایک بگڑتا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے زیر انتظام صنعتی معلومات کی بڑے پیمانے پر سائبر چوری میں چین ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اسے چھوٹے درجے کی ایک جنگ قرار دیتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے پیپلز لبریشن آرمی کے عملے کے 5 ارکان کے خلاف فرد جرم ظاہر کر دی، جس میں ان پر ویسٹرن ہاؤس الیکٹرک، امریکی سٹیل کارپوریشن اور دوسری کمپنیوں کے نیٹ ورکس کی ہیکنگ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ نفاذ قانون اور انٹیلیجنس کے امریکی اداروں نے شنگائی ایئرپورٹ کے قریب ایک فوجی تنصیب پر ان ہیکرز کی سرگرمیوں کا سراغ لگایا تھا، جس کے نتیجے میں چین نے امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے سائبر سیکیورٹی کے ایک گروپ کے ساتھ اپنا تعلق معطل کر دیا۔ بیجنگ نے ان باضابطہ الزامات کو بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ چین وکی لیکس اور انٹیلیجنس کے ایک سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن کی ویب سائٹ پر امریکی سائبر سرگرمی کے انکشافات کے بعد امریکہ پر منافقت کا الزام عائد کر چکا ہے۔ ٹفٹس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر ولیم مارٹر کہتے ہیں کہ بہت سی حکومتیں سرکاری اور نجی سیکٹر کی تنصیبات کی ہیکنگ میں اس سے بھی کہیں زیادہ جارحانہ انداز میں ملوث ہیں۔ ان کے الفاظ،
This is an increasingly common phenomenon. And it's one that I think really puts at risk a lot of the things that we do both in
international. یہ دن بدن عام ہوتا ہوا ایک عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرا خیال ہے کہ ایسی بہت سی چیزوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جو ہم قومی سلامتی یا مجموعی اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ مارٹر مزید کہتے ہیں کہ انہیں تشویش ہے کہ امریکی فوج ایسے حملوں کے سامنے بدستور بہت کمزور ہے۔
What you worry about is an organization or a group that has a capability that surprises you, particularly at a time when you have, you know, as we do, have military operations and military.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز کے بارے میں تشویش ہے وہ ایک ایسی تنظیم یا ادارے کے بارے میں ہے جس کی صلاحیت آپ کو حیران کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ عالمی پیمانے پر فوجی کاروائیوں اور سرگرمیوں میں مصروف ہوں جیسا کہ ہم ہیں۔ یہ امکانی طور پر خطرناک ہے، اور اس صورت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اگر آپ کسی جنگ میں مصروف ہوں اور اچانک آپ کو اپنے فوجی انتظام یا دوسری صلاحیتوں میں مسائل پیش آنے شروع ہو جائیں۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ مارٹل کہتے ہیں کہ ریاستوں، کمپنیوں اور افراد کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بین الاقوامی ضابطۂ اخلاق کی ضرورت ہے۔ جہاں تک امریکہ چین تعلقات پر اثر کا تعلق ہے، تو قلم کار، وکیل اور چینی تجزیہ کار جارڈن شینگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ نہیں ہوگا۔ ان کے الفاظ، میرا مطلب ہے کہ گزشتہ 2 عشروں میں چینی ہیکرز اتنی زیادہ در اندازیاں کر چکے ہیں کہ یہ ایک تو ان کے مقابلے میں صرف پانی کا ایک اور قطرہ ہے۔ بدقسمتی سے ایسے وقت میں جب امریکہ ابھی تک چینیوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہیکنگ کی ان کوششوں اور امریکی نیٹ ورکس میں کامیاب در اندازیوں کے سلسلے میں چین کے خلاف زیادہ سخت کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ جارڈن شینگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سائبر جاسوسی سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جوابی کارروائی کا وقت آ گیا ہو، شاید کچھ چینی برآمدات پر محصولات کے نفاذ کا۔ ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈینی روئے کہتے ہیں کہ پالیسی کا واحد حل یہ ہے کہ یا تو امریکہ نرم رویہ اختیار کرے یا دفاعی نظام کے اپنے انٹرنیٹ رابطوں میں کمی کر دے اور سیکیورٹی کے لیے اپنی آسانی کی قربانی دے۔ اسی دوران 60 سالہ سابق امریکی فوجی افسر بنجامن پیرس بشپ کو جو امریکی پیسیفک کمانڈر میں ایک سیویلین کانٹریکٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں، قومی دفاع کے راز اپنی چینی گرل فرینڈ تک پہنچانے اور متعدد خفیہ دستاویزات کو غیر قانونی طور پر اپنے گھر رکھنے کی بنا پر 7 سال سے زیادہ عرصے کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ ان پر گزشتہ سال فرد جرم عائد کی گئی تھی اور مارچ میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی قونصل جنرل گیبریل اسکوبر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ صوبے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ پشاور سے گل رخ کی رپورٹ۔
امریکہ پاکستان میں مختلف سماجی شعبوں میں ترقی کے لیے طویل عرصے سے پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں خاص طور پر تعلیم کے شعبوں کو اہم حیثیت حاصل رہی ہے۔ پشاور میں امریکی قونصل جنرل گیبریل اسکوبر نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں بتایا کہ اس وقت بھی کئی ہزار پاکستانی طالب علم امریکہ میں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے لگ بھگ 1/4 کا تعلق خیبر پختونخوا اور قبائل علاقوں سے ہیں۔
From my personal perspective, and I know that my government shares this perspective, KP and FATA are absolutely critical to the stability of Pakistan. And so through our assistance programs, we're partnering...
گیبریل اسکوبر نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں خیبر پختونخوا اور فاٹا میں استحکام پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعانت کے پروگرام کے ذریعے اس خطے کے لوگوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے وہ فاٹا کو مستحکم اور خوشحال بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
We also have a particular emphasis on education for girls and women. It's I think a sector that is a little bit neglected in Pakistan and one that has enormous potential for positive change.
گیبریل اسکوبر کا کہنا تھا کہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم ہمارے پروگرام کا محور ہے کیونکہ یہ شعبہ پاکستان میں عدم توجہی کا شکار رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مقامی یونیورسٹیوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر بہت کام کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تعلیم مکمل کرنے والے پاکستانی وطن واپس آ کر ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ایسے طالب علم مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے رابطوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ تعلیم کے شعبوں میں امریکی اعانت کی توجہ ان علاقوں کے طالب علموں پر رہی جنہیں حصول علم کے مواقع میسر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے طالب علموں کے لیے انگریزی زبان سیکھنے کا انگلش ایکسس پروگرام خاصا اہم ہے۔
In my personal opinion, one of the greatest sources of wealth that Pakistan has is its young people.
گیبریل اسکوبر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے اہم دولت نوجوان ہے اور ان کی تعلیم پر سرمایہ کاری امریکہ کا اہم ہدف ہے۔ امریکہ پاکستان سمیت دنیا میں 150 ممالک میں ہونہار طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ کے ذریعے حصول علم کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس وقت اس پروگرام کے ذریعے سب سے زیادہ پاکستانی طالب علم امریکہ جاتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیراعظم منتخب ہونے اور اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سی این این کو بتایا ہے کہ بھارتی مسلمان بھارت کے لیے ہی زندہ رہیں گے اور اس کے لیے ہی مریں گے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ بھارت کے لیے جئیں گے اور بھارت کے لیے مریں گے، وہ اپنے ملک کے لیے کوئی غلط بات نہیں چاہیں گے۔ وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی۔ وہ سی این این انٹرنیشنل کو انٹرویو دے رہے تھے۔ جب ان سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے اس ویڈیو ٹیپ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھارت اور جنوبی ایشیا میں القاعدہ کی شاخ قائم کریں گے، تو نریندر مودی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں ناانصاف سے کام لے رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھارتی مسلمان اس کے اشاروں پر رقص کریں گے تو وہ دھوکہ اور فریب میں ہے۔ وزیراعظم کے اس بیان کا بی جے پی اور بعض مسلم لیڈروں نے خیر مقدم کیا ہے۔ سید شاہ نواز حسین اور مختار عباس نقوی نے کہا کہ بھارتی مسلمان کسی کے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، وہ قوم پرست ہیں۔ بقول مختار عباس نقوی،
بھارتی مسلمان نہ تو ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں اور نہ ان کے چنگل میں آنے والے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان آزادی سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک اتہاس ہے، ایک شاندار اتہاس ہے، اور اس شاندار اتہاس کو آج بھی وہ زندہ رکھتے ہیں۔
گجرات کے ایک مسلم تاجر اور نریندر مودی کے قریبی ظفر سریش والا نے مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے مودی صاحب نے بہت کمال کا کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، یہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی پرائم منسٹر نے اتنی بڑی بات کی ہو ہندوستان میں 65 سال میں، یہ مودی نے، اور اس لیے کہ مودی جتنا مسلمانوں کو جانتے ہیں، میرا مودی صاحب سے 11 سال سے تعلق ہے، ساتھ رہا ہوں میں، اور میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو میں ہمیشہ یہ مانتا تھا کہ مودی صاحب جو مسلمانوں کو جانتے ہیں ویسا کوئی نہیں جانتا، اور مودی جو مسلمانوں کے لیے کریں گے کوئی اور نہیں کر پائے گا۔
کانگریس کے ترجمان میم افضل نے کہا کہ بیان تو اچھا ہے مگر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔
بیان بہت اچھا ہے اور یہ بیان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا پریکٹیکل یعنی عملی مظاہرہ مودی جی کے پارٹی کے ان لوگوں کو کرنا کی ضرورت ہے جو وقتاً فوقتاً بہت ہی اتیجک اور بانٹنے والے بیانات دیتے رہے ہیں۔
فتح پوری مسجد کے امام مفتی مکرم نے کہا کہ وزیر اعظم کا بیان بالکل درست ہے، اس ملک کے لیے مسلمانوں کی بہت قربانیاں ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور تجزیہ کار شاہد صدیقی نے کہا کہ نریندر مودی نے یہ بیان دے کر مسلمانوں کے دل کی بات کہہ دی، انہوں نے ان کے دلوں کو چھو لیا۔ لیکن ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے لیڈر ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے اسے ایک سیاسی بیان قرار دیا اور کہا کہ چونکہ وہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اس لیے یہ زبان بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے کو کامیاب بنانے اور مغربی کمپنیوں سے بھارت میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش میں یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مودی مسلمانوں کی حب الوطنی کی ستائش کرتے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی کے لیڈر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ متعدد تجزیہ کاروں نے بھی اس بیان کو اس ماہ ہونے والے ان کے امریکہ کے دورے سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے خیال میں پہلی بار مودی نے مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی علی بابا نے جمعے کے روز نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں عوام کے لیے اپنے سیئرز کھول دیے، جن کی ابتدائی قیمت $68 فی شیئر رکھی گئی ہے اور اس طرح تاریخ میں عوام کے لیے حصص کی سب سے بڑی پیشکش ہے۔ علی بابا ہانگ جو میں قائم چین کی سرکردہ ای کامرس کمپنی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی آن لائن مارکیٹ میں بین الاقوامی اور ملکی سطح دونوں پر تجارت کرتی ہے۔ ابتدا میں 368 ملین حصص کو عوام کے لیے رکھا گیا ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں ایک استوائی طوفان کی شدید ترین بارشوں کی زد میں ہے، جس کے باعث حکومت کو اپنے دفاتر اور اسکول بند کرنے پڑے ہیں۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے ہزارہا افراد کو جمعے کے روز اونچے مقامات پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ سیلابی پانی تیزی سے علاقوں میں پھیل رہا ہے۔ موسمی ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ یہ استوائی طوفان فونگ وانگ جمعے کے روز پورے وسطی فلپائن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس کے بعد وہ جنوبی بحیرہ چین کی طرف رخ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے امن فوجیوں پر حملے بند کرنے کے لیے کہا ہے، جبکہ شمالی مالی میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں اقوام متحدہ کے 5 امن فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز ایگوہاک کے شمال میں اس دھماکے میں متعدد امن فوجی زخمی بھی ہوئے۔ یہ علاقہ شورش زدہ کتال شہر کے نزدیک ہے۔ کسی نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسی علاقے میں اس مہینے کے شروع میں بارودی سرنگ میں دھماکے میں اقوام متحدہ کے 9 امن فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک بیان میں سیکرٹری جنرل نے شمالی مالی کے ان حملوں پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی ایئر لائنز نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے لیے اپنی پروازیں ملتوی کر دی ہیں، جہاں کئی روز سے ہوتی قبائل اور سنی عسکریت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جس کے باعث سینکڑوں افراد علاقے سے نکل گئے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں گزشتہ رات جھڑپوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، جب ہوتی مسلح افراد نے پولیس اور فوج کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا۔ یمن کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ باغیوں نے جمعرات کے روز ملکی ٹیلی ویژن پر حملہ کیا جو جمعے تک جاری رہا۔ یمنی فوج اور زیدی شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوتی قبائل کے درمیان جاری جھڑپوں میں یہ تازہ ترین واقعات ہیں۔ ہوتی قبائل کا مطالبہ ہے کہ حکومت تبدیل ہو اور اصلاحات کی جائیں۔ یمن کی سنی اکثریت والی حکومت ایران کی پشت پناہی کا الزام لگاتی ہے۔ گری کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے جنوب مشرق میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر رہا ہے، جہاں اس ہفتے کے شروع میں 4 طبی کارکن اور 3 صحافی ہلاک ہو گئے۔ وومی گاؤں کے شہریوں نے وفد پر منگل کے روز اس وقت حملہ کر دیا جب طبی کارکن لوگوں کو ایبولا وائرس کے علاج اور اس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں ایک بڑی قبر میں پائی گئیں۔ حکام نے کم از کم 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فناٹا کابا نے، جو وزارت صحت کے مستقل سیکرٹری ہیں، کہا ہے کہ جنوب مشرق میں سرگرمیاں جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جہاں اس سال کے شروع میں ایبولا وبا پھوٹی تھی۔ اسی اثنا میں سیرالیون نے ایبولا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملکی گیر سطح پر متنازع روک تھام شروع کر دی ہے۔ مغربی افریقہ کے 60 لاکھ آبادی والے اس ملک میں رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعے، ہفتے اور اتوار کو گھروں میں ہی رہیں، جبکہ رضاکار گھر گھر جا کر ایبولا وائرس کے شکار مریضوں کو تلاش کریں گے اور انہیں اس مرض سے بچاؤ اور تدابیر سے آگاہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے جمعرات کے روز اس وائرس کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ ایبولا وائرس سے 5,300 افراد شکار ہوئے ہیں، جن میں سے 2,600 اموات گنی، لائبیریا اور سیرالیون میں ہوئی ہیں۔ نائجیریا نے 21 کیسوں کی شکایات رپورٹ کی ہیں، جن میں 8 ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹینکوں سے مسلح اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شمالی علاقے میں 21 کرد دیہات پر قبضہ کر لیا۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ قبضے کے بعد شدت پسند علاقے کی تلاشی لے رہے ہیں اور کرد شہری خوف و دہشت کی فضا میں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اس بارے میں کوکب فرشوری کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کھیل۔
اسلامک اسٹیٹ گروپ اور کرد ملیشیا ایک سال سے شام کے شمالی علاقے کے متعدد حصوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید جنگ کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر کرد آباد ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق بدھ کے روز سے بظاہر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو شام کے شمال میں کوبانی نامی کرد علاقے میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور انہوں نے 21 کرد دیہاتوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس علاقے کو عین عرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وی او اے کی کرد سروس سے بات کرتے ہوئے کوبانی اضلاع کے وزیر اعظم انور مسلم کا کہنا تھا کہ اس بات کا خوف ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو مقبوضہ علاقوں میں لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا، آئیسل ان امریکی ٹینکوں اور دوسرے بھاری ہتھیاروں سے حملے کر رہی ہے جن پر اس نے موصل میں قبضہ کیا تھا۔ وہ کوبانی پر حملے کر رہے ہیں اور اس علاقے کا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی طرح لوگوں کا قتل عام کریں گے جیسا انہوں نے سنجار میں یزیدیوں کے ساتھ کیا تھا، جہاں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، جہاں لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا، عورتوں کو اغوا کیا گیا تھا اور بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ انور مسلم کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے عسکریت پسندوں کو ہنگامی بنیادوں پر روکنے کی ضرورت ہے۔ انور مسلم نے کہا، صدر اوباما نے کہا تھا کہ آئیسل پر حملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ شام میں کسی نہ کسی طرح کے عملی اقدامات اٹھائیں گے اور کوبانی کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ادھر سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ شہر الباب پر شامی حکومت کی جانب سے کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں کم از کم 26 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کی حکومت نے اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ علاقوں پر حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ صدر بشار الاسد کے خلاف مارچ سن 2011 میں شروع ہونے والی شورش میں اب تک 191,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو کا اس وقت والہانہ استقبال کیا گیا جب جمعرات کے روز انہوں نے امریکی کانگریس میں سینٹ اور ایبان نمائندگان کے ایک مشترکہ اجلاس میں ایک جذباتی خطاب کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے مطابق مسٹر پوروشنکو نے امریکی کانگریس سے فوجی، سیاسی اور اقتصادی مدد کی درخواست کی تاکہ ان کا ملک روسی بربریت کا مقابلہ کر سکے۔ رپورٹ کی تفصیلات صفیہ قاسم سے۔
ایوان میں ریپبلکن سپیکر جان بینر نے اراکین سے کھچا کھچ بھرے ہوئے چیمبر میں یوکرینی صدر کا استقبال کیا۔
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Petro Poroshenko, President of Ukraine.
اپنے اس گرمجوشی سے استقبال پر وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔
It's impossible to imagine what I am feeling right now. How symbolic is the unity of United States Congress and solidarity with Ukraine.
انہوں نے کہا کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ امریکی کانگریس اور یوکرین کے ساتھ یکجہتی اتحاد کی علامت ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ان کے فوجی، جن کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں ہے، جدید ترین روسی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو پکے پکائے کھانے اور کمبل بھیج رہا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ انہیں مہلک اور غیر مہلک امداد فراہم کی جائے۔
پلیز انڈرسٹینڈ می کریکٹلی، بلانکٹس، نائٹ ویژن گوگلز آر آلسو امپورٹنٹ، بٹ ون کینٹ وین دی وار ود دی بلانکٹس۔
انہوں نے کہا کہ مجھے سچ سمجھیے، کمبل اور رات کو استعمال کرنے والے گوگلز بھی ضروری ہیں، لیکن کوئی بھی کمبلوں سے جنگ نہیں جیت سکتا۔ مسٹر پوروشنکو نے کانگریس سے درخواست کی کہ یوکرین کو دفاع اور سیکیورٹی کا اسٹیٹس دیا جائے اور امریکی کمپنیوں کو یوکرین میں سرمایہ کاری پر راغب کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ قانون سازوں نے بار بار کھڑے ہو کر اور تالیاں بجا کر ان کی جذباتی اپیل کا جواب دیا۔ جمعرات کو ایوان میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں یوکرین کے عوام کے لیے بغیر کسی مداخلت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے 5,30,00,000 ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے جو غیر مہلک ہوگی۔ صدر پوروشنکو بعد میں مزید فوجی ساز و سامان، اقتصادی اور سیاسی امداد کے لیے اپنی درخواست کو صدر براک اوباما کے سامنے پیش کریں گے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وحشی دہشت گرد گروپ جسے اسلامک اسٹیٹ یا آئی سی ایل کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے شکست دینے کے لیے صدر اوباما نے جو حکمت عملی تیار کی ہے اس میں امریکہ کی قیادت میں ایسے ملکوں کے اتحاد کے لیے کہا گیا ہے جو عراقی فورسز اور اعتدال پسند شامی اپوزیشن کی حمایت میں مستقل اور اہم مدد فراہم کریں تاکہ قاتل دہشت گرد تنظیم کو بالآخر نیست و نابود کر دیا جائے۔ علاقائی حکومتیں اس سلسلے میں اہمیت کی حامل ہیں۔ 11 ستمبر کو مصر، عراق، اردن، لبنان اور سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیج کی تعاون کی کونسل کے عرب رہنماؤں نے آئی سی ایل کے خلاف اتحاد میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد انہوں نے مسٹر کیری سمیت جدہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ ان میں ان ملکوں کے نمائندوں نے آئی سی ایل کے خلاف بھرپور جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جس میں پڑوسی ملکوں کے ذریعے غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد و رفت کو روکنا، آئی سی ایل اور دوسرے پرتشدد انتہا پسندوں کی مالی امداد کا توڑ کرنا اور ان کے قابل نفری نظریے کی تردید شامل ہے۔ ان ملکوں نے یہ بھی عہد کیا کہ ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور سزا سے بچ جانے کے تصور کا خاتمہ کرنے میں وہ شریک ہوں گے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آئی سی ایل کی ظالمانہ کارروائیوں سے متاثر ہونے والی آبادیوں کی تعمیر نو اور ان کی بحالی میں مدد دیں گے۔ ان ملکوں کی اعانت کریں گے جنہیں آئی سی ایل کا شدید خطرہ ہے، اور جتنا مناسب ہوا آئی سی ایل کے خلاف ایک مربوط فوجی مہم کے بہت سے پہلوؤں میں شامل رہیں گے۔ اعلامیہ کے شرکا نے نئی عراقی حکومت کی ان کوششوں کے لیے اپنی حمایت کو مضبوط بنانے کا عزم بھی کیا جو وہ آئی سی ایل کا قلاقمہ کرنے کے لیے تمام عراقیوں کو متحد کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ انہوں نے آئی سی ایل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عراق اور شام سمیت جہاں کہیں بھی ہوں ایک حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ آئی سی ایل کے پاس دونوں ملکوں میں 20,000 سے لے کر 31,000 کے قریب جنگجو موجود ہیں۔ آئی سی ایل کو شکست دینے کے لیے وزیر خارجہ جان کیری مشرق وسطی اور اس سے پرے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں بدستور مصروف رہے تاکہ جتنا وسیع اتحاد ممکن ہو سکے تشکیل دیا جا سکے۔ جدہ میں وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو تاریخ میں ایسے نایاب مواقع میں سے ایک ہے جب رہنما صحیح فیصلے کر کے صحیح معنوں میں تاریخ کو صحیح سمت میں موڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسے نصب العین کی جانب جس میں ہم سب شریک ہیں، یعنی سبھی کے لیے امن اور خوشحالی اور سلامتی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نیو یارک کا شمار فیشن کی دنیا کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین ڈیزائنرز اور برانڈز کی دکانیں یہاں موجود ہیں، اور جو لوگ خود اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے نیو یارک کے فیشن ڈسٹرکٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ ویسے تو گلوبل فیشن انڈسٹری میں اپنے لیے جگہ بنانا آسان کام نہیں، لیکن فرح ملک اور دینا البیب نے اپنے برانڈ اپیس ٹریٹی کو کچھ ہی سالوں میں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔
Urban New Yorkers, girls, guys, that...
ہمارا برانڈ نیو یارک کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے بنی ایسی چیزیں پہننا چاہتے ہیں جن میں مختلف ملکوں کی جھلک دکھائی دیتی ہو۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ہجوم سے الگ تھلگ نظر آنا چاہتے ہیں۔
Someone that wants to stand out just a little bit.
اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے برانڈ کا نام اپیس ٹریٹی یعنی ایک امن معاہدہ کیوں ہے، تو اس کے پیچھے ایک نہیں دو دلچسپ وجوہات ہیں۔ پہلے یہ کہ دینا اور فرح صرف لوگوں کی لک ہی نہیں، ان کی سوچ بھی بدلنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے وہ ایسے ممالک کے کاریگروں کا کام یورپ اور امریکہ میں متعارف کروا رہی ہیں جن کے بارے میں کسٹمرز یا تو بہت کم جانتے ہیں یا پھر مثبت رائے نہیں رکھتے۔ اپیس ٹریٹی کا گول ہے ان مصنوعات کے ذریعے لوگوں کی رائے بدلنا۔
مجھے بہت زیادہ قسم کا پرسنل مطلب مینڈیٹ تھا کہ میں کچھ شروع کروں جس کو پاکستان کی چیزیں مطلب ہم لگژری فیشن مارکیٹ میں لائے جا سکیں اور لوگ یہاں پہ دیکھ سکیں کہ کتنا کتنی ہسٹری اور ہیریٹیج ہے پاکستان میں ہینڈی کرافٹنگ کی۔
اور اپیس ٹریٹی نام کے پیچھے دوسری وجہ یہ ہے کہ دینا لیبیا سے تعلق رکھنے والی یہودی امریکی ہیں، جبکہ فرح ایک پاکستانی کینیڈین مسلمان، جن کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا بھی اس بات کی مثال ہے کہ مختلف مذاہب اور ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔
We do respect each other's belief systems.
ہم ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملیز کو جانتے ہیں، تو ہمیں یہ عجیب نہیں لگتا۔
Really strange, I don't think.
اپیس ٹریٹی کی تمام پروڈکٹس فرح اور دینا خود ڈیزائن کرتی ہیں جنہیں پھر کاریگر ہاتھ سے بناتے ہیں۔ ان کے زیورات کی تیاری اور کپڑوں کی بنائی، کڑھائی اور ڈائنگ جیسے مراحل میں وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے کارخانوں کے قیام کے بعد زوال کا شکار ہیں۔ ان کی پروڈکٹس کی قیمتیں عام بوٹیکس میں ملنے والے کپڑوں اور زیورات سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے کاریگر خود اپنا معاوضہ طے کرتے ہیں۔
لوئسٹ پاسبل پرائس کا مطلب ہے کہ کسی کو کہیں کسی جگہ پہ کسی کے رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ چیز سستی مل رہی ہے۔
اپیس ٹریٹی کی آئٹمز امریکہ کے بہترین فیشن شوز اور میگزینز میں شامل کی جا چکی ہیں،
और आज इंटरनेट के अलावा दुनिया भर में 100 से ज्यादा स्टोर्स में दस्तयाब हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को फैशन के जरिए करीब लाने वाली इन डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है।
हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरहदें और पासपोर्ट। मैं इसराइली हूँ तो मुझे बहुत से मुल्कों का वीजा नहीं मिलता। इससे आपको अंदाजा होता है कि सरहदें दुनिया में क्या किरदार अदा करती हैं।
हमने इंडिया में मुस्लिम ग्रुप ढूंढा, मुस्लिम ग्रुप आर्टिजन ग्रुप ढूंढे, उनके साथ काम शुरू किया। पहले ट्रिप पे तो मुझे वीजा मिल गया, मगर सेकंड और थर्ड ट्रिप पे वापस जाना और सारी प्रोडक्शन को ओवरसी करना, उसके लिए बेसिकली मुझे वीजा नहीं मिल सका, तो हमें किसी और को हायर करके भेजना पड़ा।
ऐसी मुश्किलात के बावजूद ये टैलेंटेड बिजनेस वुमेन अपने ब्रांड को मुसलसल आगे बढ़ा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि लोगों की फैशन में दिलचस्पी को उन हुनरमंदों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाए जिनके बगैर फैशन की दुनिया अधूरी है।
रेडियो न्यूज नेटवर्क से मैं हूं निखेता मान।
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम सदाए जहां,
जिसमें आप सुनेंगे सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स। तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
ड्रामा लवर्स के लिए दो नई सीरियल्स फिराक और तुम मेरे ही रहना, तफसीलात फिक्रोफन में। पाकिस्तानी ड्रामे अब पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी हाथों हाथ लिए और देखे जाते हैं। वहाँ के कई टॉप क्लास एक्टर्स और डायरेक्टर्स व प्रोड्यूसर्स का तो यहाँ तक कहना है कि भारत कभी इन जैसे ड्रामे अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम टीवी ड्रामा मेकिंग में सबसे आगे नजर आता है। इसकी एक वजह ये भी है कि भारत में जिस ड्रामा सीरियल ने मकामी ड्रामों को आगे लाने में सबसे ज़्यादा मदद दी है वो है जिंदगी गुलजार है, जिसे सबसे पहले हमने ही ऑन एयर किया था। अब यही हम टेलीविजन दो नए ड्रामे फिराक और तुम मेरे ही रहना टेलीकास्ट कर रहा है।
तुम्हारा हर स्केच मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लकीरों में किस्मत का हाल छुपा होता है जो सिर्फ देखने वाले को नजर आता है।
आपको क्या नजर आ रहा है?
मुझे तुम्हारी हाथों के हर लकीर के पीछे सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है।
इदारे की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को जारी की गई तफसीलात के मुताबिक फिराक की कहानी उसके मरकजी किरदार पैमान के गिर्द घूमती है जो अमेरिका में रहती है। इसकी वालदा और एक भाई भी इन्हीं के साथ रहता है। पैमान अपने भाई के एक दोस्त को चाहने लगती है जिसकी हर तरफ से मुखालफत होती है, लेकिन आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी को कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि अचानक एक रोज़ पैमान का शौहर पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। पैमान महीनों अपने शौहर को तलाश करती है लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती है। इस दौरान इसकी मुलाकात अपने शौहर के एक देरीना दोस्त से होती है जो इसके बारे में एक ऐसा इंकशाफ करता है जिससे पैमान की जिंदगी में तूफान खड़ा हो जाता है।
इस घर में सिराज की बेटी बहू बनकर नहीं आ सकती।
अगर हम नुमाइल की शादी रानिया के बजाय सुंबू से कर दें।
फिराक को तहरीर किया है मुस्तफ़ा बिलाल ने, हिदायत दी हैं अब्बास रजा आबिदी ने, पेशकश मोमिना दुरैद की है और अदाकारों में शामिल हैं सनम, मुहिब मिर्ज़ा, हिरा सुलेमान, जुनेद खान, नूरुल हसन, सैयद मजहर अली और उस्मा गिलानी। आइए अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल तुम मेरे ही रहना की। इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं रानिया और नुमाइल। नुमाइल रानिया की फूफी का बेटा है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों की मंगनी भी हो जाती है, लेकिन तभी रानिया की माँ दरमियान में आ जाती है जो दौलत के लालच में इस मंगनी को तोड़ देती है। لیکن رانیا اور نومیل گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب انا کی جنگ میں ایک دن رانیا کے باپ کے ہاتھوں نومیل کے بھائی کا خون ہو جاتا ہے، اور نومیل کا باپ عجیب و غریب شرائط پر رانیا کے باپ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کیا شرائط تھی، یہ جاننے کے لیے آپ کو ڈرامہ تم میرے ہی رہنا دیکھنا پڑے گا۔ تم میرے ہی رہنا سید وسیع شاہ کی تحریر ہے، ہدایات آصف یونس نے دی ہیں، پیشکش سکس سگما کی ہے، جبکہ اداکاروں میں میکال، عروہ، صبا حمید، وسیم عباس، ہما حامد، راشد محمود، عظمیٰ حسن، کرن حق اور سہیل سمیر شامل ہیں۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔